الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقه الموت وقال اللہ تبارک و تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وقال اللہ تبارک و تعالی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ وقال اللہ تبارک و تعالی انما المؤمنون اخوة وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. آج یکم اگست ہے اور آج سے لے کر تقریباً 22 اگست تک تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام ایک ملک گیر ہم مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور اس کا عنوان ہم نے حالات موجودہ کو سامنے رکھتے ہوئے مشورے کے بعد طے کیا ہے، اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام دروس قرآن کا اہتمام، دعوت اجتماعات کا اہتمام، خطابات جمعہ کا اہتمام، ماہ رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن، خلاصہ مضامین قرآن حکیم، اس کا اہتمام، تعلیمی تدریسی دعوتی نوعیت کی سرگرمیاں، اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کو استعمال کرنا اور ایک عوامی ذہن سازی بھی، اور دین کے جامع تصور کو واضح کرنا، دینی ذمہ داریاں ہماری کیا ہیں ان کو واضح کرنا، اور دینی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے جماعتی زندگی لازم ہے، اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ مستقل ہمارے امور ہیں جن کو ہم انجام دینے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں. اسی طرح عوامی سطح پر ایک منکرات آگاہی مہم کا سلسلہ بھی سہمائی بنیادوں پر ہر 3 مہینے پر ہوتا ہے، کوارٹرلی بیسس پر، اور کسی منکر کے خلاف آواز بلند کیا جانا، عوام کو آگاہی دیا جانا، اس نوعیت کے بہت سارے پروگرامز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اہتمام ہو. اسی طرح عام طور پر سال کے کسی ایک حصے میں، اور وہ عام طور پر ماہ اگست ہوا کرتا ہے، پاکستان بھی اس میں یقیناً پیش نظر رہتا ہے موضوع کے اعتبار سے، تو ایک ملک گیر مہم کا ہم آغاز کرتے ہیں یا اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس سال بھی یہ مہم ہے جس کا ہم آج سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور 22 دن تک یہ سلسلہ 22 اگست تک جاری رہے گا، اور اس میں بہت سارے امور ہیں جن میں خطابات جمعہ، عوامی خطابات، سوشل میڈیا پر مواد کی فراہمی کا معاملہ، چاہے وہ شارٹ کلپس ہوں یا بیانات ہوں، کچھ کتابچوں کی تقسیم کا معاملہ، 1 پیجر اور 3 پیجر، یہ سہ ورقہ جسے کہا جاتا ہے، کچھ بنیادی کتابچے ہیں ان کا عوام الناس تک پہنچایا جانا، اسی طریقے پر جو بھی ایڈورٹیزمنٹ کے معروف ذرائع ہیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے ان کو استعمال کیا جانا، اسی مہم کے تحت جو مواد ہے اس کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے، علماء تک بات کو پہنچانا، مساجد کے ائمہ تک پہنچانا، حکمرانوں تک پہنچانا، اسی طریقے پر مختلف طبقات تک پہنچانا، یہ سارے کام ہیں جو اس مہم کے دوران میں ہم انجام دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جو عنوان ہم نے رکھا ہے وہ ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. یہ 2 حصے ہیں، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اور اس وقت پاکستان میں حالات ہیں، ایک طرف وہ ایک سیاسی انتشار اور جبر کے مسائل تو ہیں ہی ہیں، اور دوسری طرف بلوچستان کی صورتحال بھی، اور ابھی خیبر پختونخوا میں جو معاملات ہوئے ہیں تیرا کے علاقے میں، باجوڑ کے علاقے میں، اور ایک بہت بڑی یعنی کہی کہ خوف کی فضا بھی وہاں پر ہے، ایک انتشار کی کیفیت بھی ہے، اور ملک کی جو سلامتی ہے اس کو جو خطرات لاحق ہیں، بہرحال اس پر ہمیں آواز بھی بلند کرنی چاہیے اور اپنا درد دل بھی عوام الناس کے سامنے اور مختلف طبقات کے سامنے رکھنا چاہیے. البتہ ابتدا میں، بالکل شروع میں، میں نے ایک آیت تلاوت کی، بلکہ ایک آیت کا حصہ ہے، اور وہ جمعے کا حاصل بھی ہے، تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، یہ جمعے کے خطبات کا حاصل ہوا کرتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں بھی الفاظ ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ جملہ تین مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے، دیگر دو اور مقامات پر بھی، اور یہ چار الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے ترجمے کی ضرورت بھی نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ چاروں الفاظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ کے نہ ماننے والے ایتھیسٹ کہلانے والے دنیا میں مل جائیں گے لیکن موت کا نہ ماننے والا ایک بھی نہیں ملے گا، ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے سامنے لوگوں کا انتقال ہو رہا ہے، ہم انتقال کی خبر سن رہے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جنازے ادا کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، یہ وہ اٹل حقیقت ہے کہ کافر ہو یا مسلمان سب اس کو مانتے ہیں، اور اس کے لیے شرط نہیں کہ 60 برس میں آئے 70 برس میں آئے، ہاں، اور اللہ کی زمین پر مردوں کو سمیٹنے کے لیے جگہ کی کمی بھی نہیں ہے، اور چھوٹے بچے بھی جاتے ہیں، جوان نوجوان بھی جاتے ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، ادھیڑ عمر کے بھی جاتے ہیں، بڑی عمر کے بھی جاتے ہیں، بس یہ یاد دہانی ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کے غور کرتے رہنا چاہیے، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، کہ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، اور کیا ہم مرنے کو تیار ہیں، اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، یہ ہر بندہ سوچے، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں، ہر ایک نے مرنا ہے، بادشاہ بھی چلے گئے، بڑے بڑے مقتدر طبقات کے لوگ بھی چلے گئے، سائنٹسٹ بھی چلے گئے، مالدار بھی چلے گئے، انبیاء اور رسل بھی دنیا سے چلے گئے، کوئی نہیں بچے گا، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک جو زمین پر ہے فنا ہو جائے گا، اور رب ذو الجلال والاکرام اس کی ذات ہے جو باقی رہنے والی ہے، یہ ہے اصل سبق، یہ ہے اصل مسئلہ، دنیا جب تک چلنی ہے چلے گی، اور جب پوری عالم پر قیامت آنی تو وہ آ جائے گی، لیکن میری اور آپ کی قیامت، میری اور آپ کی موت ہے، وہ آج اور ابھی بھی آ سکتی ہے، جو بندہ جس سطح پر ہے، ایک مسجد کا امام ہو، ایک مسجد کا خطیب ہو، ایک باپ ہو، ایک شوہر ہو، ایک استاد ہو، ایک تاجر ہو، ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہو، ایک عدالت کا جج ہو، ملک کا وزیر اعظم ہو، ملک کا صدر ہو، ملک کا سپہ سالار ہو، کسے باشد، نیچے سے لے کے اوپر تک، ہر بندہ تنہائی میں غور کر لے، کیا وہ مرنے کو تیار ہے، اللہ کا قرآن بھرا ہوا ہے، ہر صفحے پر کہیں نہ کہیں موت کا، آخرت کا ذکر ہمیں مل جاتا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی، اللہ مجھے اور آپ کو یقین عطا فرمائے، ہمارے ایک لفظ معروف ہے مراقبہ، مراقبہ اس کی اصل یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اپنے بارے میں بندہ غور کرے، ہاں بہتر لفظ ہے محاسبہ، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی کہ حاسبو من قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنی اکاؤنٹبلٹی خود کر لو، اس سے پہلے کہ اللہ کے ہاں تم کھڑے ہو اور تمہارا محاسبہ وہاں پر کیا جا رہا ہو، اللہم حاسبنا حساب یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے، یہ تو تذکیر اور یاد دہانی کا ایک پہلو تھا، اللہ تعالی ہم سب کو موت کا یقین عطا فرمائے، اور اللہ وہ جو ہم جنازوں میں دعائیں مانگتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے اللہ جس کسی کو تو ہم میں سے زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ، اور جس کسی کو تو ہم میں سے وفات دے تو ایمان کی حالت پر اس کو وفات عطا فرما، یہ صرف جنازے کے موقع پر نہ مانگیں، یہ عام دعاؤں میں بھی شامل کریں، اور اپنے آپ کو پہلے سامنے رکھیں، دیکھیے نماز جنازہ میں جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ایک معروف دعا کے پہلے الفاظ کیا ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا، پہلے کس کی مانگتے ہیں، اپنی، اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما اور ہمارے مردوں کی، اپنی پہلے مانگی، قبرستان جانا چاہیے، تدفین کے لیے بھی اجر ہے، قبرستان جانا چاہیے، مردوں کو ترغیب دلائی گئی ہے عبرت کے حصول کے لیے، وہاں بھی دعائیں ہیں، ان میں ایک دعا کیا ہے، قبرستان پہنچ کر السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری مغفرت فرمائے اور اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری پہلے اپنی مانگی اور تمہاری مغفرت فرمائے، انتم سلفنا ونحن بلا اثر، تم ہم سے پہلے جا چکے، تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، اپنی یاد دہانی، اپنی موت کی یاد دہانی، ہر بندہ جو جا رہا ہے اس کے انتقال کی خبر پر آپ اور میں کیا پڑھتے ہیں الفاظ، اچھا اس میں کوئی دعا تھوڑا ہی ہے، یاد دہانی اس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، یہ تو چلا گیا، یہ مجھے بیل دے کے گیا ہے، یہ مجھے سگنل دے کے گیا ہے، یہ مجھے میسج دے کر گیا ہے، تیری طرح کا میں بھی تھا، میں چلا گیا، تو بھی میرے پیچھے پیچھے آئے گا، دعائیں بعد میں، لیکن جب کسی کے انتقال کی خبر ہم سنتے تو جب اس موقع پر بھی یہ جملہ پڑھا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ ہمیں ہماری موت کا یقین عطا فرمائے، اور آج جبکہ مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر موت کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے جو ہمارا مہم کا عنوان ہم نے معین کیا, تھوڑی سی اس کی وضاحت کا پہلو آ جائے. ایک اتحاد امت کا معاملہ, اس اتحاد امت کا ایک پہلو ہے عالمی سطح پر, اور وہی اس وقت زیادہ ہمارے پیش نظر ہے کہ جس کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں. گو کہ پچھلے یعنی 7 اکتوبر 2023 سے جو معاملہ شروع ہوا اور اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے مستقل کلام ہوا, ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالی, اور اس کے دوران میں بھی ہم نے باتیں رکھی ہیں. آج وجہ کیا بن گئی ہے کہ جو ایک اتحاد ثلاثہ ہے, ابلیس اتحاد ثلاثہ, امریکہ ہے, اسرائیل ہے, بھارت ہے, ان کا گٹھ جوڑ ہے, یہود ہنود کا بھی گٹ جوڑ ہے, اور وہ گریٹر اسرائیل کا پروگرام تو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. شام کے حوالے سے اسرائیل کے عزائم کا معاملہ, لبنان کے حوالے سے اور دیگر ممالک سے آگے بڑھتے بڑھتے ایران تک پر حملہ ہو گیا. ہم نے بار بار یہ کہی ہے بات کہ کیا یہ خیال ہے امت کے مسلم ممالک کا کہ جناب ہماری تو جان بچی ہوئی ہے, جیسے وہ مرغی آتی ہیں ایک بڑے پنجرے کے اندر اور قصائی جو ہے وہ اس میں سے ایک مرغی نکالے اس کو ذبح کر دے تو باقی مرغیاں کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری تو جان بچی. بھئی تمہارا بھی نمبر آئے گا, پھر تمہارا نمبر بھی آئے گا, سب کا نمبر آنا ہے. اس اعتبار سے ہم نے توجہ دلائی ہے. البتہ اس مہم کا جو ہم نے عنوان رکھا وہ اسی مناسبت سے ہے, پیچھے دلائل ہیں ان کو ہم نے بار بار بیان کیا. انما المؤمنون اخوة, بلا شبہ تمام کے تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں. یہ اللہ کے الفاظ ہیں قرآن میں, سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے علیہ السلام, مشہور حدیث ہے, یاد تو ہم سب کو ہیں, ہم نے اپنے اسلامیات کے ایگزامس پہ یاد کر کے ان کا پیپر بھی پاس کر لیا تھا. جی ہمارے بچوں کو ان کے عربی متن بھی یاد ہے, ترجمہ بھی یاد ہے, بہت پیاری بات ہے. لیکن کیا اس کا ریفلیکشن آج امت کے مجموعی طرز عمل میں نظر آ رہا ہے؟ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم, ساری امت ایک جسم کی مانند ہے, جسم کے ایک عضو میں, ایک پارٹ آف باڈی میں اگر تکلیف ہو تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. کیا آج ہم امت پر جو یہ افتاد آ پڑی ہے, یہ اتنے مصائب اور ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, ہم اس درد کو محسوس کر رہے ہیں؟ کیا آج یہ بچوں کی لاشیں یہ ہمیں ہلا پا رہے ہیں؟ بلکہ یوں کہیں ہم ان کو دیکھ کر ہلتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر کوئی کیفیت بدلتی؟ حضور فرماتے ہیں علیہ السلام, ساری امت ایک عمارت کی مانند ہے, ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑتی ہے دیوار, پھر عمارت مضبوط ہوتی ہے. تو ایک امتی کو دوسرے کے ساتھ جڑ کر اس امت کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے. وہ تصور آج ہمارے ذہنوں سے اجل ہو گیا. ہاں ماضی میں 1924 تک سلطنت عثمانیہ موجود تھی, کوئی آئیڈیل دور نہیں ہے اس امت کا, لیکن امت کے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک مرکزیت موجود تھی 1924 تک. لیکن غیروں کی کوششیں بھی اور اپنوں کی نادانیاں بھی, اور اس کے نتیجے میں وہ رہی صحیح سے خلافت کا خاتمہ ہوا, پھر فرقوں کی تقسیم اور مسلکوں کے اندر معاملات آگے بڑھنا, اور اس کے بعد اگر مسلم ممالک کو آزادی ملی یا کچھ وجود میں آئے ہیں تو وہ بھی اپنے اور بنیادی تعارف کی بنیاد پر, نہ کہ اسلام کی بنیاد پر, وہ اپنے علاقائی بنیادوں پر ممالک کھڑے ہو گئے. نتیجہ آج یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اور سب سے پہلے میں. بھارت ایک مملکت ہے جو کسی نسل کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, خطے کی بنیاد پر وجود میں نہیں آئی, وہ مملکت اسلام کے نام پر وجود میں آئی جس کا نام مملکت خدا داد پاکستان ہے. وہ بات میں تھوڑی سی بات آ جائے گی انشاءاللہ. تو یہ جو امت کی مرکزیت کسی درجے میں تھی جو آج نہیں ہے, 1924 میں رہی صحیح خلافت ختم ہو گئی اور بہرحال ہم غیروں کے محتاج ہوئے. ہم نے یو این او کو اختیار کیا اور یو این او سے کیا ہمیں میسر آیا ہم سب کے سامنے ہے. وہ امریکہ کی کنیز بنی ہوئی ہے, وہاں پہ مسلمانوں کے بارے میں کوئی مفادات کے تحفظ کی بات نہیں ہے. غیروں کی بات آ جائے تو ساری ریزولوشن ایک دن میں پاس ہو جاتی ہے, اور نہ ہو کشمیر کا مسئلہ حل, نہ ہو مسئلہ فلسطین کا حل, تو 70-80 برس بھی گزر جائیں تو وہاں پہ کوئی کاروائی نہیں کی جاتی. ایسی یو این او کا پارٹ بننے کا مسلم ممالک کے لیے کیا فائدہ ہے؟ 57 مسلم ممالک اور 2 ارب سے زیادہ, 2 بلین, 2 ارب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان, اور تیل کی دولت بھی ہمارے پاس, وسائل بھی ہمارے پاس, مگر آج ہماری حیثیت کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ چند ممالک پر تو ان کے قبضے بھی ہو گئے, یہ چند ممالک کو انہوں نے زیر بھی کر لیا, اور اب ایک شوگر کوٹڈ انداز میں ابراہیم ایکارڈز کی بات کی جا رہی ہے, اور اس ابراہیم ایکارڈ کا بڑا خوبصورت نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا. ماضی کے ایک دو خطابات جمعہ میں اس پر میں کلام بھی کر چکا ہوں, اور یہ کچھ نہیں سوائے اس کے سازش ہے کہ رام کر کے مسلمان ممالک کو اسرائیل کو قبول کروانے کی بات کی جائے, اور اس ناجائز صہیونی ریاست کے غاصبانہ قبضے کو قبول کروانے کی بات کی جائے, جس پر ہم بات کر چکے ہیں, اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ بھی شارٹ کلپس کی صورت میں آ چکے, میں نے بھی بیان کر دیے تھے کہ ساری دنیا بھی اسرائیل کو قبول کر لے, پاکستان ہرگز اسے قبول نہ کرے, اس کے دلائل اپنے مقام پر ہم نے بیان کر دیے تھے. تو ایک ہے یہ عالمی سطح پر, اگر آج ہم متحد نہیں ہوں گے, ہم نے پہلے بھی کہا اگر ایران تک پہنچنے کی کوشش کر ڈالی اسرائیل نے تو ایران ہمارے صحن کے اندر ہی تو ہے, ہماری سرحد ایران کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, بالآخر اگلا نشانہ تو پاکستان میں بننا ہے, تو وہ ابھی بات آگے بھی چل کر آ جائے گی. تو اس مہم کا جو عنوان ہم نے رکھا اس میں اتحاد امت میں ہمارے پیش نظر یہ عالمی سطح پر امت کے اتحاد کی بات, اور بیسس کیا ہے, اللہ کا کلام یہ میرے سامنے رکھا ہے, میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی تھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا ایک حصہ, مشہور حصہ ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یہ اللہ کی رسی کیا ہے, حضور فرماتے علیہ السلام هو حبل اللہ المتین, جامع ترمذی کی روایت ہے, یہ قرآن کریمی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. ایک اور روایت مسلم شریف کی, ایک سرا اللہ کے پاس ہے, دوسرا تمہاری طرف ہے, اگر اسے تھامے رہو گے نہ ہلاک ہوگے نہ کبھی گمراہ ہوگے. مگر آج ہم نے کہاں کا تھاما قرآن کو, یعنی ایک عظیم اکثریت تو تلاوت بھی نہیں کرتی قرآن کی, اور جو تلاوت کرتے ہیں ان کے لیے سمجھنے کا ٹائم نہیں, اور کچھ سمجھا بھی ہے تو عمل کے اعتبار سے فرض اور انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اس قرآن کے احکام کے نفاذ کی طرف بڑھنا آج یہ ہماری ترجیحات میں نہیں, مسلم ممالک کے حکمرانوں کی ترجیحات میں نہیں. پھر قرآن کے فتاوا, پرسوں ایک جگہ میڈیا کے پروگرام کی ریکارڈنگ تھی, وہاں بھی ہم نے ذکر کیا تین فتوے اللہ تعالیٰ کے, یہ استاد ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب ان کے الفاظ ہیں, تین فتوے اللہ تعالیٰ کے, سورہ المائدہ کی آیت نمبر 44, 45 اور 47, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون, من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر, مراد ایک ہے عمدن کافر, وہی تو ظالم وہی تو فاسق ہے. یہ فتوی آج ہم پر لاگو ہو رہے ہیں. تو مسلم ممالک کے ہاں ترجیحات میں تو قرآن کے احکامات کا نفاذ نہیں, تبھی زرین ہے دنیا میں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, مشہور حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے, ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويدعو به اخرین, بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. کیوں ذلت ہے آج, کیا ذلت کی انتہا ہے, ایک پانی کی بوٹل ہم اپنے بچوں کو پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں. ہاں, اور امریکہ کا خوف کتنا ہے کہ ٹرمپ ناراض نہ ہو جائے تو کنڈمنیشن کے الفاظ بھی بڑے ہلکے پھلکے سے ہوا کرتے ہیں, کوئی عملاً اقدامات کرنا تو بہت دور کی بات ہو گئی ہے. یہ ذلت کیوں ہے, وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. تو اس اتحاد کے لیے اصل بنیاد ہے قرآن حکیم, اور نمبر دو صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. بار بار وہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں جس میں حضور کے مشن کا ذکر آیا, کیوں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھیجا گیا, کیوں قرآن کریم عطا کیا گیا, کیوں دین حق انہیں عطا کیا گیا. تین دفعہ قرآن پاک میں آیا, سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کلی, اللہ ہے جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا, مکمل ہدایت نامہ قرآن کریم دے کر, ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر, لیظهره على الدین کلی, تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. تو اللہ نے قرآن حضور کو دیا علیہ السلام, دین حق دین اسلام دیا صرف بیان کرنے کے لیے نہیں, صرف پڑھ دینے کے لیے نہیں, صرف شائع کر دینے کے لیے نہیں, اس لیے کہ اس کو غالب کر دیا جائے. یہ وہ مشن ہے جو حضور کا مشن تھا. اس بارے میں ہمیں جوڑنے والی شے اقامت دین کی جد و جہد. چنانچہ ایک مشہور آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا گیا, سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں, اقیم الدین ولا تتفرقوا فی, دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. میں نے عرض کیا تھا یہ اتحاد امت والا موضوع ہے, ایک اس کا عالمی سطح کا پہلو ہے جو بھی میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے, ایک اس کا ہمارا اندرونی معاملہ بھی ہے. تفرقے, مسجدوں پہ ٹیگ لگے, ادھر سے کفر کے فتوے ادھر سے کفر کے فتوے, اللہ حفاظت فرمائے. چاش ہے جوڑنے والی ہے اللہ کا قرآن. اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے ساری امت کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ سلیبس کسی قرار دیا, قرآن کریم کو. ہم جس فیلڈ کے بھی ہیں, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ سے, کوئی میڈیکل کے لائن کا ہوگا, کوئی انجینئرنگ کی سطح کا ہوگا یا اس فیلڈ کا ہوگا, آپ نے میں نے جو اکیڈیمک لائف میں کتابیں پڑھی تھی آج میرے آپ کے پاس موجود بھی ہیں, میرے پاس تو نہیں ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, کہاں چلیں گے پتہ ہی نہیں, آؤٹ ڈیٹڈ بھی ہو چکی ہوں گے. لیکن چار سال کے بچے سے لے کے سو سال کے مسلمان تک اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا سلیبس یہ قرآن ہے. فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، اتنی ہیمنی قرآن کی. اور نماز فرض ہے، ہر مسلک کا پڑھے گا اس پر فرض ہے مسلمان پر. یہ ہمارا اہم ترین سلیبس. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اسے مضبوطی سے تھامو قرآن کو، تفرقے میں مبتلا نہ ہو. ایک حاصل، اس کو واقعتاً تھامیں گے، اس کو امپورٹنس اور پرائیورٹی دیں گے تو تفرقے ختم ہوں گے. نمبر دو، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. سورہ شورا کی آیت نمبر 13، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. یعنی اقامت دین کی جد و جہد، جو حضور کا مشن ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. بقیہ معاملات میں، فقہی مسائل میں، تعبیرات کے اعتبار سے افضل، غیر افضل، راجے، مرجو، پریفرڈ، نان پریفرڈ، یہ علمی اختلاف ہو سکتا ہے. ہاتھوں پر باندھنا، نیچے باندھنا، علمی اختلاف ہو سکتا ہے. آمین زور سے کہنا، آہستہ کہنا، علمی اختلاف ہو سکتا ہے. رفع دین ایک مرتبہ یا بار بار، علمی اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اقامت دین کی جد و جہد، اللہ کے رسول کا مشن، 23 برس کی محنت، طائف کی گلیوں میں بہتا خون، ہجرت کی راتوں کی مشقت، 70 صحابہ کا جامع شہادت نوش کرنا احد کے میدان میں، 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے، 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں کسی کا اختلاف نہیں. تو قرآن جوڑنے والا اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جوڑنے والا، یہی تنظیم اسلامی کی محنت ہے، یہی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام اٹھایا. اگر انہوں نے قرآن اکیڈمیز اور انجمن خدام القرآن، یہ مراکز قائم کیے، یہ ادارے قائم کیے، تو قرآن کی نشر و اشاعت کے لیے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے کو عام کرنے کے لیے. اگر انہوں نے اقامت تنظیم اسلامی قائم کی، وہ مسلک کی بنیاد پر نہیں، وہ اقامت دین کی جد و جہد کا ہدف لے کر چل رہی ہے، یہی ہمارا اصل بنیادی کام ہے. قرآن کی طرف رجوع کروانا، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف متوجہ کروانا، اور غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے لیے لوگوں کو اویئرنیس دینا، اور منظم جماعت میں جوڑ کر غلبہ دین کی جد و جہد میں آگے بڑھنا. اچھا یہ پھر امت کی سطح پر یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ امت کی ذلت کیوں ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے. تو اگر قرآن کی طرف آئیں گے، قرآن جوڑے گا، اور قرآن کو تھامیں گے تو اللہ عروج بھی عطا کرے گا. اقامت دین کی جد و جہد کی طرف بڑھیں گے تو یہ ہمیں متحد کرے گی جد و جہد، اور یہ کام کریں گے تو اللہ کی نصرت بھی ملے گی. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والوں، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے، مراد اس کے دین کی نصرت کرو گے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. کیا آج ہماری ترجیحات میں اللہ کا دین ہے؟ عوام سے لے کے حکمرانوں تک نہیں، عظیم اکثریت کی ترجیحات میں دین نہیں. ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو کتنی پریشانی، پانچوں نمازیں اولاد ضائع کر دے، پانچ وقت کے نمازی کو بھی فکر نہیں. دوبارہ سنیے گا، ایک وقت کا کھانا لیٹ ہو جائے کتنی پریشانی، پانچوں نمازیں اولاد کی ضائع ہو جائیں تو پانچ وقت کے نمازی کو بھی فکر نہیں. کہاں ہے ترجیحات میں دین؟ اور اوپر آ جائے، حکمرانوں کی طرف آ جائے، ان کی ترجیحات میں دین نہیں. ہاں، بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے، بڑے بڑے بیانات، بڑے بڑے کوٹیشنز آپ کو مل جائیں گے. یوم حسین آ جائے گا، کوٹیشن مل جائے گی جی، اور ماہ رمضان آ جائے گا، بڑے اچھے اعلانات مل جائیں گے. ماہ رمضان آئے گا، بڑے خوشنما قسم کے اعلانات مل جائیں گے. ماہ ربیع الاول آ جائے گا، بڑے اچھے اعلانات مل جائیں گے. مگر جب بات آتی ہے شریعت کے نفاذ کے حوالے سے تو ترجیحات میں شامل نہیں. تو بھی ذلت کی سوا اور کیا ہمارا مقدر ہوگا؟ یہ ایک پہلو اور آیا. تو میں درج کرنا چاہا کہ اس ہماری مہم کا ایک حصہ اتحاد امت، یہ عالمی سطح پر مسلم ممالک کا جڑنا، اور اتحاد ثلاثہ جو ابلیسی ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا، اور امت کے کاز کے لیے کھڑا ہونا، یہ اتحاد کی ہم دعوت دے رہے ہیں. پھر قرآن حکیم سے جڑیں گے اور صاحب قرآن کے مشن سے جڑیں گے تو ہمارے تفرقے ختم ہوں گے. ورنہ مسلک اوپر آ جاتا ہے، دین نیچے رہ جاتا ہے. دین پر آنچ آ جاتی ہے، پریشانی کم ہے، مسلک پر آنچ آ جائے تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے ہمارا. وہ بھی کب ہوگا؟ جب قرآن کو ترجیح دی جائے گی. وہ بھی کب مسلک پرستی کا مسئلہ ختم ہوگا؟ جب بڑا ویژن سامنے ہوگا، اور وہ اقامت دین کی جد و جہد ہے. یہ تنظیم اسلامی کی مستقل دعوت اور مستقل محنت بھی ہے. اب آئیے مہم کا اگلا حصہ، اور وہ ہے پاکستان کی سالمیت کا معاملہ. یہ عالمی تناظر میں بھی ہے اور یہ اندرونی اعتبار سے بھی ہے. اور بہرحال یہ مملکت ہم نے اللہ کے نام پر حاصل کی. میں اس خطے زمین سے محبت کا مسئلہ نہیں، خطے دنیا میں بہت سارے، وطن سے ایک فطری محبت ہونا چلے وہ الگ ہے، لیکن اس وطن سے محبت کی بنیاد محض وطن پرستی نہیں یا وطن پرستی نہیں، اس کی تو رد، اس کا تو رد کیا اقبال نے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، وطن پرستی نہیں ہے، اس خطے سے محبت اس لیے ہے ہم نے اس کو اللہ کے نام پڑھ لیا۔ میرے باپ دادا مودی کا گجرات چھوڑ کر آئے تھے تو پیسہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے اس خطے میں، وہ آئے تھے یہاں پہ شریعت کے نفاذ کے لیے، یہاں شریعت کا نفاذ ہونا تھا، اللہ کے دین کا غلبہ ہونا تھا، لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، لاکھوں نے ہجرت کی، اپنے گھر بار کو کاروبار کو رشتے داروں کو چھوڑ کر آئے، کہے کے لیے آئے تھے، سود کے دھندوں کے لیے، بے حیائی کے طوفان کے لیے، شریعت کی خلاف ورزی کے لیے، شریعت کے احکامات کو توڑنے کے لیے، استغفر اللہ، وہ اس لیے آئے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آگے ہم نے ایڈ کیا ہے پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین یہاں پر نافذ ہوگا، اور آج وہ قائم سب کو پتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک عالمی تناظر میں ہے، بار بار ہم نے باتیں پیش کی ہیں، مودی کو سب سے بڑا دشمن کون محسوس ہوتا ہے؟ پاکستان۔ نتن یاؤ کو سب سے بڑا دشمن کون محسوس ہوتا ہے؟ پاکستان۔ اور یہ اتحاد ثلاثہ، ابلیس اتحاد ثلاثہ، امریکہ، بھارت اور اسرائیل، نگاہیں پاکستان کی طرف، یہ ہے بیرونی مسئلہ۔ اچھا، اس کے برعکس امت مسلمہ میں پاکستان کی جو ویلیو ہے آج بھی عوام میں جا کر ملے، آپ حج کے موقع پر دیکھ لیں، عمرے کے موقع پر دیکھ لیں، ہمارے ایک ساتھی وہ بتا رہے تھے، وہ گھانا کے علاقے میں تھے اور کہیں نماز کا وقت آ گیا تو ایک دو حضرات کو بتا تھا یہ پاکستان سے، لیبیا کا ایک شخص جو امامت کراتا تھا، تو انہوں نے اس پاکستانی ہمارے ساتھی کو آگے کر دیا، بولا نہیں، وین دیر از اے پاکستانی اویلیبل نو بڈی ایلس کین لیڈ دا نماز۔ اللہ اکبر کبیر، اگر پاکستانی موجود ہے تو کوئی اور نماز کی امامت نہیں کرے، ہم اس کو آگے کھڑا کر دیں گے۔ عوام میں تو یہ جس بات، وہ تو ہم سے ایکسپیکٹیشنز لیے بیٹھے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ملک اسلام کے نام پر، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ دشمنان اسلام کو پتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جان ہے، اسرائیل کو پتا ہے کہ اس ملک میں کوئی جان ہے۔ یہ ہے وہ عالمی خطرے ہمارے پر جو مسلط ہے، جس کے اعتبار سے اس مملکت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے بعد، انتشار پیدا کرنے کے بعد، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں بھگت رہے ہیں۔ یہ تو ایک عالمی تناظر میں، اس اعتبار سے بھی اس ملک کی بقا، اس ملک کی سالمیت، اس ملک کا استحکام ہماری ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم نے اس مہم کے ٹائٹل میں دوسرا حصہ رکھا، پاکستان کی سالمیت۔ ایک وہ بات کہ نتن یاو بھی کہتے ہیں ہمیں خوشی ہوگی اگر پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیے جائے، پاکستان کے ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ ذہن میں رکھیں بن گوریان کے الفاظ جو 1967 کے عرب وار کے بعد کے اسرائیلی وزیر اعظم کے، وہ ہم نے سنائے، وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارا سب سے بڑا دشمن۔ پھر ہمیں بار بار کہا کہ ایران تک اگر وہ پہنچے تو پاکستان کی کوشش کیوں نہیں کریں گے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ ہے جو بیرونی خطرات ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور ایک ہمارا اندرونی انتشار کا معاملہ ہے۔ ایک طرف وہ سیاسی جبر کے معاملہ، ہم سب کو پتا ہے ایک ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے جو کہ فیل ہو چکا، اور ایک ریاستی جبر کے ذریعے عوامی رائے کو کچلنے کی کوششیں، بالکل غیر مناسب بات، ہم نے بار بار یہ بات کہی، اور اس کے بھی دو پہلو ہم بیان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، اہم تر کیا ہے؟ روح۔ لیکن جسم بھی ضروری تو ہے نا، روح جسم میں رہے گی تو جسم بھی ضروری، روح اہم ترین ہے۔ اسی طرح پاکستان کا ایک جسم ہے اور پاکستان کی ایک روح ہے۔ جب روح کیا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اس مملکت کی بقا اور اس کا استحکام اور اس کا تسلسل، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ یہاں پہ شریعت اسلامی کو نافذ کیا جائے، یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی روح ہے۔ البتہ جب تک وہ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ملک تو چاہیے، ملک تو چلانا ہے، تو اس کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی رائے کی اہمیت ہونی چاہیے، اس کو ریاستی جبر کے ذریعے کچلا جانا یہ نفرتوں کو بڑھانے کی بات ہے، یہ انتشار پیدا کرنے کی بات ہے۔ بارہا ہم نے اس پر کلام کیا ہے، ایک اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ دوسری بات ہے مملکت خداداد کے اندر مسلک پرستی، فرقہ واریت کے معاملات، اس کے خلاف بھی ہم نے باتیں کی ہیں، اور ابھی بھی میں نے اشارہ کیا، اگر بڑا ویژن سامنے نہیں ہوگا آپس میں لڑیں گے۔ جیسے سورہ فتح کی آخری آیت، آیت نمبر 29 میں ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کا ذکر آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار۔ محمد تو اللہ کے رسول علیہ السلام، جو ان کے صحابہ ہیں کفار پر بڑے شدید ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ پہلے کیا ذکر آیا؟ کفار پر شدید ہیں، دین دشمنوں کے بارے میں یہ بڑے دو ٹوک ہیں، اللہ کے دین کے دشمنوں کے حوالے سے بڑے دو ٹوک ہیں، شدید کا ایک معنی استقامت کے پہاڑ ہیں، اور ان کے حوالے سے پھر ان کے دلوں میں نفرت ہوگی. نفرت کیوں ہوگی؟ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. مسلم شریف کی روایت ہے، جس سے محبت کی تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے خاطر، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے خاطر، فقد استکمل الایمان، تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو کسی سے نفرت بھی ہوگی تو اللہ کے خاطر. اچھا، انسانوں کے اندر جذبات ہیں، جیسے غصہ ہے ایک فطری جذبہ ہے، صحیح جگہ نکلنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ کہا جاتا ہے کہ غصہ بے وقوف نہیں ہے، بڑا سمجھدار ہے، صحیح جگہ دیکھ کر نکلتا ہے. بیوی پہ نکال دیتے ہیں، حالانکہ غصہ آیا تھا باس پر، مگر باس پہ نکالنے کی ہمت تو نہیں ہوتی، بیوی پہ نکال. یہ ظلم ہے بھائی، اولاد پہ نکال دیا، ظلم ہے یہ. عدل کیا ہے؟ جس کے ساتھ معاملہ اس سے بات کرو، غصہ ہی نہ نکالو، معاملے کو سیٹل کرو. بہرحال، لیکن غصہ فطری جذبہ ہے. اگر دوسرے جو دین دشمن ہیں وہاں نہیں نکلے گا تو کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. پھر کہاں نکلے گا جی؟ آپس میں ہی لڑیں گے. جملے آپ نے سنے ہوں گے، جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے. یہ جملے کیوں آتے ہیں؟ مسجدیں بچانے کے جملے کیوں آتے ہیں؟ اسے کہ مسلکی بنیادوں پر مسجدوں پر قبضے کیے جاتے ہیں. اتنے چھوٹے دماغ ایسی چھوٹی حرکتیں کریں گے، جن کے سامنے امت کا ورلڈ ویو نہ ہو، دین کا ورلڈ ویو نہ ہو، امت کا درد دلوں میں نہ ہو، اور امت کس کام کے لیے کھڑی کی گئی وہ کلیئر نہ ہو، دین دشمنوں کے بارے میں غصہ نہ ہو، تو پھر غصے کہاں نکلیں گے؟ آپس میں نکلیں گے. یہ بھی اس ملک کی سالمیت کے لیے ضروری ہے کہ بڑا ویژن ہمارے سامنے رہے. اور اگلی بات، بھارت جو بھی لیٹسٹ معاملہ ہے باجوڑ کے حوالے سے، تیرا کے حوالے سے، اور عوام نکلی ہے امن کے حصول کے لیے اور کھلے عام ان پر فائرنگ کی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نفرتیں بڑھ رہی ہیں. بہرحال، جو دین دشمن طاقتیں ہیں، بیرونی طاقتیں ہیں، وہ تو چاہیں گی یہی کہ یہاں انتشار پیدا ہو، عوام کے درمیان اور ریاستی اداروں اور مختلف طبقات کے درمیان نفرتیں پیدا ہوں، یہ آپس میں لڑ مڑ کر ختم ہو جائیں. ہم اس کا ادراک کرنا ہے. اور ان علاقوں کے حوالے سے ہم نے ماضی میں بھی کہا کہ ہم نے ماضی میں پرائی جنگ میں حصہ ڈالا، اپنے ہی بھائیوں پر ہم نے آپریشنز کیے، اپنے ہی بھائیوں کو ہم نے ناراض کیا، اپنے ہی لوگوں کو ہم نے مارا ہے، جس کے حوالے سے لوگوں کے اندر جذبات تو ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں نکل سکتے ہیں، کچھ اور لوگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں بھی کہا ہے کہ ہمارے مقتدی طبقات نے جو غلط فیصلے کیے، ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا، اپنوں کے خلاف نفرتوں کے بیج ہم نے بوئے، ان لوگوں سے ان کا ازالہ کرنا ضروری ہے، ان کو سینے سے لگانا ضروری ہے، ان کے جائز حقوق دینا ضروری ہے، ان کو جینے کا حق دینا ضروری ہے، ورنہ کوئی اور لوگ ان کو غلط استعمال کر کے اس ملک کی سالمیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے، جو کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہم مہم ہم شروع کر رہے ہیں، اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت، بات آتی ہے بالکل صحیح آتی، بھئی غزہ کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں بھی تو ظلم ہو رہا ہے، اس کی بھی بات ہونی چاہیے، اور بالکل ہونی چاہیے، میں کر رہا ہوں، چاہے وہ ریاستی سطح سے جبر ہو، سیاسی سطح کا، یا غیروں کا ساتھ دے کر اپنوں کو ہم نے مارا ہو، یہ بھی ظلم ہے، غلط ہے، اس کے خلاف آواز بلند ہونی چاہیے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے. اگر آج ہم کہہ رہے ہیں وہاں ٹریلینز آف ڈالرز کے منرلز موجود ہیں، تو ان کو ایکسپلور کر کے وہاں کی عوام کو فائدہ کیوں نہ پہنچایا جائے، وہاں کے رہنے والوں کو جینے کا حق کیوں نہ دیا جائے. یہ ازالہ اگر ہم نہیں کریں گے تو جو محرومیاں ہیں ان کو استعمال کر کے دین دشمن طاقت ہے، جو پاکستان دشمن ہے، بیرونی طاقتیں، وہ استعمال کریں گے کچھ لوگوں کو، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ ملک انتشار کا شکار ہوگا. بہرحال، یہ تو تھا وہ میں نے عرض کیا، ایک ہے جسم کا معاملہ کہ ملک چلنا ضروری، عوامی رائے کو کچلا نہ جائے اور انتشار کی فضا کو ختم کیا جائے اور جس کے جو جائز حقوق بنتے دینے کی کوشش کی جائے، یہ ایک پہلو ہے. مگر پاکستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے روح کا مسئلہ. ہم بنے اسلام کے نام پر، یہ قائم ہوا اسلام کے نام پر، یہ بچے گا، یہ محفوظ رہے گا تو اسلام کے نام پر. دنیا کے اندر ممالک موجود ہیں، کوئی ایک زبان بولنے والوں کا ملک ہوتا ہے فرانس موجود ہے، کوئی ایک نسل والوں کا ملک ہوتا ہے جرمنی موجود ہے، ایک جیسے جغرافیائی خطے ہوتے ہیں ملک موجود ہوتے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، جزائر موجود ہیں، کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے ملک موجود ہوتا ہے، چائنا ہے، مصر ہے، ہزاروں برس پرانی تاریخ ہے. پاکستان کا تو معاملہ عجیب مرغوب ہے، کیا یہاں بولنے والوں کی زبان ایک ہے؟ یہاں بولنے والوں کی نسلیں برادریاں ایک ہیں، یہاں رہنے والوں کے خطے ایک ہیں، نہیں. اور کوئی تاریخی پس منظر، 1940 کی قرارداد 23 مارچ کی، اس کو تو قرارداد لاہور کہا گیا، نام بھی بعد میں تجویز ہوا ہمارا، نہ کوئی تاریخی پس منظر ہے. تو نہ زبان ایک، نہ خطے ایک، نہ نسل برادریاں ایک، نہ کوئی تاریخی ہمارا پس منظر. تو ہمیں کس شے نے جوڑا تھا؟ ہمیں اسلام نے جوڑا تھا. اور اگر اسلام کے ساتھ ہم بے وفائی کریں گے تو پھر جو ہو رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا ہمارے ساتھ. یہ ہے جو پاکستان کی سالمیت کے تعلق سے پھر اصل ہمارا نقطہ ہے کہ اس کی روح وہ اسلام ہے، اور جب تک اس کی طرف پیش قدمی نہیں ہوگی ہمارے معاملات نہیں سدھریں گے. اسی لیے وہ آیت تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی توبہ. اور ہماری اجتماعی توبہ کیا ہے؟ جس نام پر ہم نے اسلام کے نام پر ملک کو حاصل کیا، اس اسلام کے نفاذ کی طرف پیش قدمی کا معاملہ. یہ ہے اس مہم کے مقاصد، جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے اتحاد امت اور پاکستان کی سالمیت. کچھ وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک انشاءاللہ ون پیجر ایک ورقہ بھی آپ کو بعد میں پیش کر دیا جائے گا. اس موقع کی مناسبت سے کچھ کتابیں ہیں، وہ بھی باہر بک اسٹال سے آپ رابطہ کیجئے گا. اور 1 اگست آج سے لے کے 22 اگست تک پورے پاکستان میں اس مہم کا ہم اہتمام کریں گے. تھوڑی تفصیل میں نے شروع میں عرض بھی کر دی. آپ سے گزارش ہے کہ جو مواد آپ تک پہنچے آپ دوسروں تک پہنچائیں، اور جہاں جہاں آپ ہمارے رفقاء تنظیم کے ساتھ اس مہم میں تعاون کر سکتے ہیں اپنا حصہ بھی ڈالیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور امت کا درد بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ اس مملکت خدادات میں ہمیں اللہ کے دین کے نفاذ کی محنت میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.